السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اور صحابیات کی جو مقدس پاکیزہ جماعت جو تیار کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خصوصی مہربانی ہے کہ انسانیت کے اندر ایسی جماعت کا تیار ہونا یہ محض اللہ کی مہربانی ہے. جس دور میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس دور میں قرآن پاک جو مطالبہ کر رہا تھا کہ اللہ کے بندوں کی زندگیاں کیسی ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ وہ خوبیاں، وہ صفات حضرات صحابہ اکرام کی مقدس جماعت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ خوبیاں، وہ صفات ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، اس لیے کہ انسان کی قیمت صفات کے اعتبار سے ہے. انسان کا مقام اللہ کے نزدیک صفات پر ہے. حضرات صحابہ اور صحابیات نے اپنی زندگیوں میں وہ خوبیاں، وہ صفات انہوں نے پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں نوازا ہے. آج کی مجلس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک تذکرہ ہے. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں. ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سفر میں تھے، وہاں ایک میلہ لگا ہوا تھا، تو اس میلے میں ایک راہب نے اعلان کیا کہ اس میلے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو مکے سے آیا ہوا ہو. تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور ان سے ملاقات کیا، تو راہب کہتا ہے کہ کیا تم احمد کو جانتے ہو، احمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ طلحہ کہتے ہیں کہ یہ نام میں نے کبھی نہیں سنا تھا. فرمایا کہ اصل نام ان کا احمد ہماری کتابوں میں لکھا ہے، احمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ ہجرت کریں گے، اور ہماری کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس مہینے میں ان کا ظہور ہونے والا ہے. سوچیں، پچھلی آسمانی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تفصیل بیان کی گئی. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ واپس آیا تو ابو بکر میرے دوستوں میں سے تھے. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا ہے اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت طلحہ نے وہ راہب والا واقعہ سنایا، اور آپ مسکرائے، فرمایا کہ طلحہ کیا ارادہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کا ارادہ ہے، کلمہ پڑھی وہیں پہ مسلمان ہو گئے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی کہ اس دور میں جو بھی ایمان لاتا، چاہے مرد ہو کہ عورت، بڑی آزمائشوں سے اور بڑی تکلیفوں سے گزرتے، اور حضرت طلحہ یہ بڑے گھرانوں میں سے تھے۔ عام طور پر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ شروع شروع میں ایمان لانے والے صرف غلام اور غریب لوگ تھے، ایسا نہیں ہے۔ غلاموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے معزز شخصیتیں، مالدار شخصیتیں بھی ایمان میں داخل ہوئیں۔ حضرت ابو بکر بڑے اونچے گھرانے کے تھے، مالدار تھے۔ سعید ابن زید بڑے اونچے گھرانے کے تھے، مالدار تھے۔ اور حضرت طلحہ، جب حضرت طلحہ ایمان میں داخل ہوئے تو ان کی والدہ کو جب پتا چلا تو اس نے بہت بہت تکلیفیں دی۔ سوچیں کہ ماں ہو کر بچے کو تکلیف، صرف اس بات پر کہ کسی طرح یہ دین چھوڑ دے، کیونکہ ماں یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا قریش کا لیڈر بنے۔ مالدار تھے، بڑے گھرانے کے آدمی تھے، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر جمے رہے۔ دوستو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین القاب سے نوازا ہے۔ یہ القاب جو ہے کسی یونیورسٹی سے، کسی ادارے سے نہیں ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ فرمایا طلحہ، طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود، طلحۃ الفیاض، یعنی زندہ شہید۔ یہ کیسے بہترین القاب ہیں، دیکھیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کوئی اور نہیں دے رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اور ہر لقب کے پیچھے ایک واقعہ ہے، جیسے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل، تم میں سے کوئی شخص اس آدمی کو دیکھنا چاہے، یمشی علی الارض وقد قضا نحبہ، جو شہید ہے لیکن زندہ ہے، ابھی زمین پر چل رہا ہے، فلینظر الی طلحۃ بن عبید اللہ، وہ طلحہ کو دیکھے کہ زمینی شہید ہیں۔ یہ بات کب فرمائی آپ نے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر۔ غزوہ احد کا واقعہ آئے اور طلحہ کا نام نہ آئے، یا حضرت طلحہ کی سیرت پڑھی جائے اس میں غزوہ احد کا تذکرہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانیاں دی ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جیتی ہوئی جنگ ہارنے میں بدل گئی، صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا، دشمنوں نے دیکھا، آپ کو نقصان پہنچایا، دندان مبارک شہید ہو گئے، احد کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اس خون کو لیا جو منہ سے نکل رہا تھا، کیونکہ نبی کا خون اگر زمین پر گر جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، آپ نے اس خون کو جو منہ سے نکل رہا تھا اپنے ہاتھوں لیا اور ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور دعا کی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور یہ آپ کی معافی تھی کہ جس نے آپ کے خون، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، جس نے آپ کو زخمی کیا تھا، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں فرمائیں۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، حضرت طلحہ نے دیکھا، دشمن آپ کو اکیلا سمجھ کر کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کے سامنے آ گئے، اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والی ساری تیروں کو اپنے جسم پر لے رہے ہیں۔ بہت سے تیروں کو اپنی ہتھیلی پر رکھا، بہت سے تیروں کو اپنے ہاتھ سے روکا۔ سوچیں کانٹا چپ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کتنے جسم پر 70 اور 80 سے زیادہ زخم تھے تیروں اور تلواروں کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کی وجہ سے گر گئے اور حضرت طلحہ خود زخمی ہیں، کہنے لگے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر چڑھنا چاہ رہے تھے، آپ سے ہو نہیں رہا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری پشت پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو اٹھا کے لے کے چلوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی پشت پر بیٹھ گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اس چٹان تک پہنچایا۔ سوچے دوستو کہ حضور، اور یہاں تک جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، صحابہ آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات چھوڑو، پہلے جو ہے تم طلحہ کی خبر لو، طلحہ کی خبر لو۔ 80 سے زیادہ ان کے جسم پر جو ہے تیر اور تلوار کے، انہوں نے ایک تاریخ لکھ دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے، محبت میں جان کیسے دی جاتی ہے، اس محبت میں اپنے آپ کو کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے وہ تو طلحہ کا دن تھا، اس دن تو طلحہ نے بازی لے لی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو خیر کا لقب دیا، طلحت الخیر۔ اور پھر اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو جنت کی بشارت دی، فرمایا قد وجبت، قد وجبت، فرمایا جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ پھر ایک فرمایا طلحہ ہنی ان لک یا طلحہ، طلحہ خوشخبری ہو، انت رفیقی فی الجنہ، جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے۔ اور پھر اس موقع پر اتنا خوش ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ طلحہ نے میری جان بچائی، طلحہ آگے بڑھ کر میرے پاس آنے والی ایک ایک تیر کو، ایک ایک تلوار کے زخم کو اپنے اوپر، اپنے جسم پر لیا۔ خود حضرت طلحہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ پھر اس موقع پہ فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل، ارے بھائی تم میں سے کوئی شخص اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہے ایسے آدمی کو دیکھ کر جو زمین پر چل رہا ہے لیکن آگے شہادت کا مقام پانے والا ہے، ہاں اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے، فلینظر الی طلحہ، کہ طلحہ کو دیکھو۔ جب احد سے واپسی ہوئی مدینہ منورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں اور حضرت حسان ابن ثابت کو بلایا، فرمایا حسان طلحہ کی تعریف میں اشعار لکھو۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ کی تعریف میں اشعار لکھ رہے ہیں۔ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی قربانی سے کتنا خوش ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر حضرت حسان ابن ثابت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ اشعار سنائے ہیں، وہ اشعار سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کا یہ جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ آپ کو ذرا بھی ٹھیس نہ پہنچے، آپ کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علی، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کیسے بہترین لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کر لیا، بعض اس میں ایسے ہیں جو شہید ہو چکے، بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں، کیا خوبیوں والے انسان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا مقام فرشتوں سے آگے ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو آسمانوں کے نیچے زمین کے اوپر امن اور سلامتی کا دریا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے تعریف کی، اولئک هم الراشدون، یہ لوگ کامیاب ہیں، ان پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی تھی، ایک طرف حضرت طلحہ کی، دوسری طرف خواتین میں حضرت ام عمارہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عمارہ کی قربانی سے خوش ہو کر پوچھا، عمارہ کہو مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا، میں آپ کا پڑوس جنت میں مانگتی۔ یہاں حضرت طلحہ رضی، کیسے کیسے مبارک لوگ ہیں، کیسی خوبیاں ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، طلحة الخیر، ایک مرتبہ آپ نے طلحة الجود، طلحة الفیاض، یعنی ان کے اندر سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ سخاوت کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سخی۔ طلحة، طلحة جود، جود کہتے ہیں سخی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے انہیں سخی کا لقب دیا ہے۔ سوچیں، جس کی سخاوت کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، سوچیں وہ کیسے سخی ہوں گے۔ بہت بڑے مالدار تھے، بہترین تاجر تھے، لیکن ان کی تجارت، ان کی مالداری، ان کا مال، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پہ پریشانی ہے، ان کی گھر والی نے پوچھا، میری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ آپ کے چہرے پہ پریشانی، آپ کے چہرے پہ غم دیکھ رہی ہوں۔ کیسی مبارک خواتین ہیں، چہرے، شوہر کا چہرہ بدل رہا ہے، فوراً پریشان کے، کہیں میری وجہ سے تو ناراض نہیں؟ حضرت طلحہ نے فرمایا، نہیں نہیں، تم تو بہت نیک ہو، تم تو بہت نیک، بہت اخلاق والی ہو۔ حضرت طلحہ نے اپنی بیوی کی تعریف کی۔ یہ بیوی بھی کون؟ حضرت ام کلثوم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ فرمایا، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ فرمایا، پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس گھر میں مال پڑا ہوا ہے۔ اس موقع پر ان کے گھر میں 7 لاکھ درہم پڑے ہوئے تھے، کہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے اگر پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ یہ مال کہیں مجھے اللہ سے دور نہ کر دے، کہیں مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے، یہ پریشانی مجھے ستا رہی ہے۔ بیوی نے کہا، میں ایک اس کا حل بتاؤں؟ کہا، ضرور بتائیں۔ تو بیوی نے کہا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر اس کو خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے خرچ کرنے، یعنی سخی ہیں۔ السخی حبیب اللہ، قریب من اللہ، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا قریب ہوتا ہے، جنت کا قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اللہ کی نسبت پر لگانے والے کبھی جو ہے نامراد نہیں ہوتے، اللہ دنیا میں برکتوں کے راستے سے دیتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا، خرچ کر دو اللہ کے راستے میں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیسی بہترین تم نے رائے دی ہے، اللہ کی رحمت، رحمک اللہ، اللہ کی رحمت ہو تم پر، موفقت، موفقت بنت موفق۔ کیا خوبصورت جملہ اپنی بیوی کی، اپنے سسر کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، اس صحابہ کی ایک ایک چیز دوستو ہمارے زندگیوں کے لیے رہنمائی ہے۔ موفقت بنت موفق، بڑے باپ کی بڑی بیٹی، توفیق والی، خیر کے کاموں میں توفیق اللہ نے تمہیں دی ہے، اور تمہارے ابا کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے خیر کے کاموں۔ موفق بنت موفق۔ بہت سے لوگ کبھی اپنے سسرال کو جو ہے ذلیل کرتے ہیں، قرآن پاک کے ماننے والوں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ جس طرح اپنے ماں باپ کا احترام ہمیں بتایا گیا، اسی طرح سسرالی رشتہ داروں کا بھی احترام ہمیں سکھایا گیا۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا مال، کئی واقعات سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت پر ہیں۔ ایک زمین انہوں نے فروخت کی، 1,00,000 درہم نفع میں آئے، اسی رات انہوں نے اس کو خرچ کر دیا۔ ان کی اہلیہ فرماتی ہیں جس وقت وہ خرچ کر رہے تھے ان کے لباس پر پیون لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت، قرآن پاک نے یہ صحابہ کا یہ مزاج بنایا تھا کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مزاج میں اخلاق، مزاج میں سخاوت۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش اخلاق، بڑے خوش مزاج، خاص طور پر گھر والوں کے ساتھ۔ صحابہ میں بہت یہ مشہور تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے خوش مزاجی سے رہتے تھے۔ ایک واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک ان کی اہلیہ ام ابان رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں، بہت خوبصورت تھی، کہتی ہیں کہ بہت رشتے مجھے آئے، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے مجھے آئے، حضرت طلحہ نے بھی رشتہ بھیجا تو میں نے فوراً وہ رشتہ قبول کر لیا۔ کہتی ہیں جب میں حضرت طلحہ کا رشتہ قبول کر لیا تو میری سہیلیاں، میرے جو ملنے جلنے والی تھی، انہوں نے پوچھا کہ اتنے رشتے تمہارے پاس آئے، فلاں 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 کے آئے، لیکن تم نے طلحہ میں کیا بات دیکھی کہ تم نے وہ رشتہ فوراً قبول کر لیا؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں طلحہ کو جانتی ہوں، ان کے اخلاق کو جانتی ہوں، ان کی خوش مزاجی کو میں جانتی ہوں، ان کے اخلاق کی، ان کے خوش مزاجی کی وجہ سے، ان کی حسن معاشرت کی وجہ سے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ، آپس میں رہنے والوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے میں نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ اور حضرت اور انہوں نے کچھ خوبیاں بتائیں اور کہنے لگی کہ جس شوہر کے اندر یہ خوبیاں ہوں وہ دنیا کا بہترین شوہر ہوتا ہے۔ فرمایا ان کی خوبی، حضرت طلحہ کی خوبی یہ ہے کہ جب وہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور گھر سے جب باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، یہ صحابہ اکرام نے اس کو اپنی زندگی میں لیا۔ یہ اگر یہ ایک ایک سنت اگر ہماری زندگیوں میں آئے، ہمارے گھروں کے مسئلے، ہمارے آپس کے ازدواجی مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک سنت میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے۔ گھر کے اندر آئے تو مسکراتے ہوئے آنا، سلام کرتے ہوئے آنا، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ جب مانگو تو کبھی بخل نہیں کرتے۔ بیوی کی ضروریات ہوتی ہیں، جب بیوی اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز مانگے تو بخل اور کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ گھر والوں پر خوش دلی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو دوسروں پر آسانی کرتا ہے اللہ اس پر آسانی فرمائیں گے، گن گن کر دو گے، گن گن کر آسمان سے ملے گا۔ اور پھر تیسری بات فرمائی، بڑی بہترین بات، کوئی بھی ان کا کام کر دو، ان کے لیے کھانا بنا دو، ان کے کپڑے تیار کر دو، فوراً وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ آج بہت سے شوہروں کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ بیوی کے ذریعے ہمیں زندگی میں دیتے ہیں، لیکن اس کا احساس نہیں۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کا شکر، لوگوں میں سب سے پہلے تو گھر والے ہیں کہ بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا، بچے ماں باپ کا، یہ شکر جو ہے گھروں میں خوشیاں لے کر آتا ہے، یہ شکر کئی کئی پریشانیوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً معاف کر دیتے ہیں، دل میں رکھتے نہیں، تانا نہیں دیتے، ذلیل نہیں کرتے۔ کوئی بھی غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہو گئی فوراً معاف کر دیا۔ پھر آخری بات بتائی، بڑی بہترین بات، سبحان اللہ، دیکھیں کیسے کیسی خوبیاں ہیں۔ فرمایا کہ جس شوہر کے اندر یہ خوبیاں ہو، وہ شوہر کیسا بہترین شوہر ہوگا، میں نے اسی لیے ان کا رشتہ قبول کر لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش اخلاق والے، کئی واقعات حدیث کی سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ دل بڑا صاف۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی روایتیں بیان کرتے ہیں، دوسرے اتنا نہیں کرتے، ایسے لوگ ہوتے ہیں آ کر جو ہے ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں کرتے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ جب دل صاف ہوتا ہے تو جواب کیسے ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ دل صاف تھے ان حضرات صحابہ کی۔ فرمایا دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم تو کاروباری تھے، بیوی بچے والے تھے، اس میں مشغول رہتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، جتنی باتیں انہوں نے سنی دوسرا کوئی نہیں سن سکا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت طلحہ کے تین بیٹے تھے، ایک موسیٰ، ایک عیسیٰ، ایک یحییٰ۔ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے کی ملاقات ہوئی، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں تمہارے والد کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ تو بیٹے نے کہا جی ضرور بتائیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ پھر فرمایا میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے والد کو طلحۃ الجود کہا، طلحۃ الفیاض کہا، یعنی جب آدمی سخی ہوتا ہے تو دل کا بھی سخی ہوتا ہے، اور دل کی سخاوت اخلاق پیدا کرتی ہے، کیونکہ اخلاق کے لیے دل بڑا ہونا ضروری ہے، معاف کرنا، دوسروں کے بارے میں بھلا سوچنا، دوسروں کے بارے میں خیر کا سوچنا، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں تھا۔ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں، حضرت صحابہ اکرام کے آخری دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا، لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل نفل روزوں سے، نفل صدقات سے بہتر عمل بتاؤ۔ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیں۔ فرمایا اصلاح ذات البین، دو اختلاف کرنے والوں میں مصالحت پیدا کرنا۔ دو آدمیوں میں اختلاف ہے، دو آدمیوں میں انبن ہو چکی ہے، ان دونوں کے درمیان آپس میں کیا کرنا، مصالحت پیدا کرنا تاکہ تعلق ان کا استوار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس کا اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو مون دیتا ہے، مون دینے والی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا ایک تو اس طرح ہے جو بالوں کو صاف کرتا ہے، لیکن آپس کا اختلاف دین کو مون دیتا ہے۔ دین کو موننے کا مطلب ایک طرف اعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف حسد بھی ہے، ایک طرف نمازیں بھی ہیں، دوسری طرف دل میں کینہ بھی ہے، ایک طرف سارے تلاوتیں ہیں، دوسری طرف دل میں بغض ہے۔ یہ ساری جو امراض ہیں، یہ امراض سارے عمل کے انوارات کو، اس کی روحانیت کو، اس کی برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ چنانچہ اپنے ساتھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، فرمایا زبیر میں اور تم ان دونوں کے درمیان کوشش کریں گے مصالحت ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، چلو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کریں، وہ ہماری ماں ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سوچے مزاج ہمارا مصالحت کا ہو، فساد کا نہ ہو، میری زبان کا بول، میرے اٹھنے والا قدم مصلح پر، مصالحت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا سنت اعتکاف بھی ختم کر کے جو ہے مصالحت کے لیے مدینے کے باہر جو ہے وہاں پر جا کر مصالحت کی ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اللہ بنائے، مسئلوں کو حل کرنے والا بنائے، مسائل کو الجھانے والا نہ بنائے۔ بہت لوگ ہیں مسائل کو الجھانے والے، پرابلم کریٹ کرنے والے، لیکن مسائل کا حل کرنا یہ اللہ سے مانگے، اللہ میری شخصیت کو، میری زندگی کو ایسا بنا دے، گھر کے اندر، آپس میں، خاندان کے اندر میں لوگوں کے مسئلہ مسائل کے حل کرنے والا، مصالحت کا ذریعہ بنوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے اما جان، دو بیٹوں میں جب اختلاف ہوتا ہے، ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کرائیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، دو بیٹے آپ ہی کے بیٹے ہیں، حضرت علی، حضرت معاویہ، ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات سن کر نکل پڑی، اور آ کر جو ہے جہاں پر وہ جنگ ہونے والی تھی، لڑائی ہونے والی تھی، وہاں اس جگہ پہنچی، حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، اور وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے، حضرت طلحہ حضرت علی سے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بات ہو چکی، دونوں بڑے آپس میں صلح کے لیے راضی ہو گئے، مگر ہمیشہ کچھ لوگ اغراض والے، مفاد والے، فتنے والے ایسے ہوتے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے یہ چیز صحیح ہو جائے، کیونکہ ان کے اغراض، ان کے مفاد چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، حملہ شروع کر دیا، اور جیسے ہی حملہ ہوا، ادھر والوں نے سمجھا کہ انہوں نے وہ بدعہدی کی، اور انہوں نے سوچا کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا، چنانچہ آپس میں تلواریں اور تیر و تلوار چلنے لگی، اور یہاں تک کہ زبردست لڑائی ہوئی، اس لڑائی کا نام جنگ جمل تھا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے، ایک تیر آ کر لگا، خون رکنے کو نہ پایا کہ وہیں پر گرے اور وہیں پہ شہید ہو گئے، وہیں پہ شہید۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، دیکھا حضرت طلحہ مٹی چہرے پر پڑی ہوئی ہے، حضرت علی نے حضرت طلحہ کو اپنے گود میں اٹھایا اور ان کے چہرے سے مٹی کو ہٹایا، ان کی انگلیوں کو بوسا دینے لگے، یہی وہ ہاتھ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے استعمال ہوئے تھے، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں اس وقت نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، بہت افسوس کیا۔ لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صفت تھی، خوبی تھی مصالحت کی، اسی مصالحت میں انہوں نے جان دے دی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان مبارک شخصیتوں کی، ان مبارک صحابہ کی خوبیاں اور صفات اللہ ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے، ہمارے اندر بھی یہ اخلاق آئیں گھر والوں کے ساتھ، اور ہمارے اندر بھی سخاوت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی مبارک زندگیوں کی رہبری میں ہم اپنی زندگیوں کو بنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أي الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے اساتذہ کی، پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ تیری رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ تیری مغفرتیں ہمیں عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، تیری محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ تیرے دین پر چلنا آسان فرما دے، صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری کمیونٹی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اے اللہ ہمارے دوستوں میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، کمزوری کو قوت سے بدل دے یا اللہ، بیماری کو شفا سے بدل دے یا اللہ، شفا نصیب فرما، پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، عافیت عطا فرما، دشواریوں کو ختم فرما یا اللہ، برکتیں عطا فرما، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، ہمارے عبادتوں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرما یا اللہ، اس وبا اور بلا کو ختم فرما یا اللہ، ہماری نسلوں کو نیک بنا اے اللہ، تیرے دین پر چلنے والا بنا، ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم فرما یا اللہ، یہ مبارک قرآن پاک کی جو خوبیاں صحابہ کی زندگیوں میں زندہ تھیں، اے اللہ وہ صفات وہ خوبیاں جو تجھ تیرے پاس تجھے جو اے اللہ تجھے محبوب ہیں، وہ اللہ ہماری زندگیوں میں زندہ فرما، ہماری نسلوں میں زندہ فرما. یا اللہ ہماری دعا کو اپنے کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمارے امان بھائی کے دادی کا انتقال ہو گیا ہے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ تعالی کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی بھرپور رحمتوں میں نوازے، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام گھر والوں کو رشتہ داروں کو صبر جمیل نصیب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.